में रूस की स्टेटमेंट की समझ आती है, लेकिन मेरा ख्याल है बतदरीज रूस की स्टेटमेंट और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा गुफ्तगु करेंगे पाकिस्तान के रोल के हवाले से, इसके बाद हम फिर आगे दूसरे इंटरनेशनल टॉपिक्स पर जाएंगे। मंजर कुरैशी साहब और आरिफ अंसार साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें अब ज्वाइन किया है इसमें शाकिर साहिबा ने, जैसा कि मैंने उनका पहले तारुफ कराया था कि उनका ताल्लुक वो डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सिक्योरिटी के शोबे से है। मोहतरमा जी, बताइए कि पाकिस्तान का जो रोल है, मैं चाहता हूँ कि सरताज अजीज साहब ने अब से थोड़ी देर पहले कुछ बातें की हैं इस हवाले से, उनको सुन लेते हैं, जिसके बाद फिर आपसे गुफ्तगु करेंगे।
हमारे यहाँ जो सोच है, जिस हमारी अपनी जो गुफ्तगु हुई उसमें ये हुआ कि जहाँ तक सऊदी अरेबिया से हमारा ताल्लुक है और हमारी कमिटमेंट्स हैं, उसमें पहले भी हमारी फौजें वहाँ जा चुकी हैं 80s में, और वहाँ पे जब शुरू हुआ था गल्फ क्राइसिस उस वक्त भी, और ट्रेनिंग और उसके लिहाज से मुस्तकिल वहाँ पे होती हैं। लेकिन एक और मुल्क में अग्रेसिव पोस्चर में, यानी एक तो आपका होता है डिफेंसिव पोस्चर, ऑफेंसिव पोस्चर होता है, उसमें जाके एक्टिविटी करना, और ख़ास तौर पे जब वो एक ट्राइबल इंटर ट्राइबल वो है, सेक्टेरियन डायमेंशन ज़रूर हैं लेकिन इट इज़ एन इंटरनल, और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वो है और प्रोलॉन्ग्ड तसल है। उसमें ज़्यादातर ओपिनियन यही थी कि यमन में या फ़ज़ाई कार्रवाई करना या फौजें भेजना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन चूंकि इस पर कंसेंसस जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के ज़रिए हो सकता है, तो फिर जुमेरात के रोज ये फैसला हुआ कि 6 यानी मंडे से पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए, जहाँ पे इस पे जो भी कौमी मौक़िफ़ है और कौमी इत्तेफाक राय है वो इवॉल्व की जाए। तो अभी मैं तो नहीं कहूँगा फैसला हुआ है, लेकिन डोमिनेंट जो मीडिया के हवाले से ओपिनियंस आ रही हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान को यमन में इस तरह की अफेंसिव मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
असमा शाकिर ख्वाजा साहबा, आपने सुना सरताज अजीज साहब को। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पस मंज़र में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का रोल वहाँ क्या होना चाहिए? वो कहते हैं कि हम पहले भी फौजें भेज चुके हैं और अब भी चली जाएंगी तो कोई ऐसी कबात नहीं होगी, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होंगे सऊदी अरब की, आप क्या कहती हैं?
अगर हम पाकिस्तान की दिफाई और खारजा पॉलिसी की लिमिटेशन देखें तो सऊदी अरब उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने जरूरत के वक्त पाकिस्तान को की हेल्प की है, जिस तरह भी हमें उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो पहली बात तो है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव हमें डेवलप करना होता है विज़ावीज़ हमारे नेशनल इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान के डेफिनेटली नेशनल इंटरेस्ट में है कि उसका एक बेजीना दोस्त सऊदी अरब के साथ वो दोस्ती भी बचा सके और लेवल ऑफ ट्रस्ट भी मेंटेन रख सके। तो और एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के लिए खदशात हैं वो ये हैं कि अगर हम यमन में, जैसे कि हमारे एडवाइजर ने कहा, अगर हम यमन में एग्रेसिव पोस्चर में जाएंगे तो वो हमारे लिए उसके काउंटर कई हो सकते हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि सेक्टेरियन डायमेंशन हो गई है कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसमें हमारे नेबरिंग स्टेट और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात का तवाजुन क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें देख के इनको मद्देनजर रख के फैसला करना होगा। मगर इस तरह की ये हुकूमत का बड़ा अहम इकदाम है कि वो पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं ताकि इत्तफाक राय या कसरत राय से इस बारे में फैसला किया जाए। और अगर पाकिस्तान की सियासी क्यादत की अक्सरियत इस बात के हक में हुई कि सऊदी अरब फौजें भेजनी चाहिए, तो हर जमहूरी मुल्क की तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी अवाम की अक्सरियती राय का एहतराम करना होगा। यहाँ पे मीडिया परसेप्शन की बात की गई, मगर इस तरह के हम जो स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के, मीडिया एक पर्सपेक्टिव डेवलप करता है क्योंकि मीडिया एजेंडा सेट करता है, मीडिया पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करता है। और एट द सेम टाइम ये बात कॉम्प्लिकेटेड है कि मीडिया पब्लिक ओपिनियन से इफेक्ट भी होता है कि नहीं होता है, या सिर्फ उसका रोल पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने तक होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हम डेफिनेटली मीडिया के ऊपर जो कन्वर्सेशन आ रही हैं उनको एक यार्ड स्टिक के तौर पे नहीं ले सकते, हम इस उनके उनको मद्देनजर रख के ये फैसला करें कि पाकिस्तानी हुकूमत को क्या इकदाम करना चाहिए। क्योंकि मीडिया पे उसकी आवाज़ सुनी जाती है जिसको मौका मिलता है। जिस तरह आज मैं आपको अपनी राय दे रही हूँ, एकेडमिक राय ऑफ कोर्स, इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, बट और مگر اگر میری جگہ کوئی اور بندہ کسی اور موقف کا ہوتا تو اس کی رائے کو اسپیس ملتی. تو اس لیے یہ معاملہ میڈیا کے کا شاید اسپیس ملنے کا معاملہ ہے. تو اس لیے اس کو ہم ڈیفینیٹلی ایز اے سیمپل نہیں لے سکتے پالیسی میکنگ کے لیے. اور اگر یمن سے فرض کریں سعودی عرب کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہیں تو ہمارا پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. مجھے ایک آئیڈیل سچویشن یہ نظر آتی ہے کہ پاکستانی فوج یا پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہمارے لوگ ہیں وہ جائیں اور سعودی عرب کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے کام کریں جیسا کہ گلف وار میں ہم نے کیا تھا. کیونکہ ہمارا سعودی عرب سے یہ تو ڈیفینیٹلی ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کے کسی نزدیکی اس کے ہمسایہ انٹروین کریں گے. مگر ہم اس کی سرحدوں کو کا تحفظ کرنا, اس کی ڈیفینس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ڈیفینس امبریلا پرووائڈ کرنا, میرے خیال میں اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. اسپیشلی جب آپ کو انٹرنیشنل سیکیورٹی میں انٹرنیشنل سین میں اپنے فرینڈس پرزرو اور پرکیور کر کے رکھنے ہوتے ہیں. جیسے کہ نواز شریف صاحب ترکی گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ ایک کامن نیریٹو ڈیولپ کیا جائے پاکستان اور ترکی, یعنی کہ آپ ایک اس طرح کے موقع پہ آپ اپنے دوستوں سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہم اس میں کیسے کریں. یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو تھا.
اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, قبل
سے پاکستان کے جو پالیسی میکر ہیں درست سمت میں قدم رکھتے ہیں, جس طرح فورن پالیسی کے لیول پہ انہوں نے امنگ دی فرینڈز آف پاکستان ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. ڈومیسٹک لیول پہ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں اور کنسنسس کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یقیناً پاکستان کے لیے بہتر ہوگا.
اچھا ایک آخری سوال آپ سے, مجھے پتا ہے کہ آپ کا گلے میں کافی پریشانی ہے, خرابی ہے, تکلیف ہے آپ کو, بہت اختصار سے مجھے یہ اور جواب دے دیجیے کہ ایران کا ریئیکشن کیا ہوگا اس صورت میں آپ کے خیال میں پاسبل؟
اچھا یہاں سے میں ذرا سا اکیڈیمک ایکسپلینیشن پہ آنا چاہوں گی پریکٹیکل سے زیادہ. کیونکہ اگر ایران حوثی باغیوں کو اوپنلی سپورٹ کر رہا ہو, یہ تو ابھی ہماری رائے ہے یا ہماری اسمپشنز ہیں کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ اوپنلی سپورٹ کرنے کی کرے گا اور اس کو اکنالج کرے گا اس سپورٹ کو تو ایران انڈر انٹرنیشنل سینکشن آ جائے گا. تو ایران نے ابھی بڑے عرصے کے بعد اپنا ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن بحال کی ہے نیوکلیئر اگریمنٹ کے ذریعے اور اپنے آپ کو ایک ذمہ دار رکن کے طور پہ اپنی پوزیشن واضح کی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں. تو اگر وہ حوثی باغیوں کی حمایت میں اس حد تک جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اوپنلی اس بات کے اوپر کنفرنٹیشن میں آئے کہ آپ اتنے سعودی عرب فوج کیوں بھیجی ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ انڈر دی ریجیم آف روحانی ایران اس حد تک آگے نہیں جائے گا. کیونکہ ایران کو بھی دوستوں کی ضرورت ہے. ایران نے کبھی ہمارے پاکستان کی پسند یا ناپسند یا ترجیحات کی بنیاد پہ اپنے دوست ڈٹرمن نہیں کیے انٹرنیشنل سیکیورٹی سسٹم میں. جس طرح کہ ایران کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, طالبان دور میں ایران کے ناردرن الائنس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. ایران نے طالبان کی تشکیل سے پہلے ایران نے مجھے شہر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, مگر ایران نے شیعہ پارٹیز ان افغانستان کی کانفرنس بلائی تھی. تو ایران ڈیفینیٹلی ہر ملک انٹرنیشنل سسٹم میں اپنے انٹرسٹ اور مفادات کا تحفظ کرنا ہر ملک کی لیڈرشپ کی اولین ذمہ داری ہے, تاکہ دوسرے ملک کے تحفظات اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. میرا یہ خیال ہے کہ ایران اوپنلی ڈکلیئر نہیں کرے گا کہ ہم حوثی باغیوں کی کو سپلائی کر رہے ہیں تاکہ وہ یمن کا ریجیم ٹاپل کر سکیں اور ریجن میں انسٹیبلٹی پھیلا سکیں. سو پاکستان کی اوپن مخالفت, کھلی مخالفت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران یہ اکنالج کر رہا ہے اور یہ اکنالجمنٹ ایران کے مفاد میں ہرگز نہیں ہوگی.
بہت شکریہ اسماء شاکر خواجہ صاحبہ, آپ آرام فرمائیے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی ظفر ہلالی صاحب یہ فرمائیے کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ کل یہ ہوتا ہے کہ فوجیں بھیجی جائیں سعودی عرب تو کیا عالمی ریئیکشن ہوگا اس پر آپ کے خیال میں, اور پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ اختصار کے ساتھ ذرا فرمائیے.
عالمی ریئیکشن یہی ہوگا کہ پاکستان کشکول کو کھٹاتا رہتا ہے, سعودی عربیہ سے پیسے لیتا ہے اور یہ کشکول لے کے پھر ایک دفعہ اور دے آر ریٹلنگ دی بگرز بول, اس لیے فوج بھیج رہے ہیں.
تو آپ اشدو سے جو میں نے ابھی سوال کیا تھا اسما شاکر خواجہ صاحبہ سے کہ پاکستان کس ایران کس طرح ریئیکٹ کرے گا اس پر؟
ایران اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گا, کمال ہے. آپ جا پہلے تو یہ باغی باغی جو بات کرتے ہیں, میرے خیال میں یہ ہادی صاحب تو اس ریزگنیشن اپنی دے دی تھی کہ دو ہفتے ریزگنیشن کے بعد ادھر ہی رہا. اب وہ کہہ رہا ہے اٹ واز پوسبلی ٹیکن فرام می. کیا مطلب پوسبلی؟ ایسے پوسبلی ان سے لیا کہ اس کو پرزن میں ہی نہیں ڈالا, انہوں نے ہاؤس اریسٹ میں رکھا اور اتنا لوز تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ گیا. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ خاتون لیڈی جو آپ سے پہلے آئی ہے نا, یہ اتنے کنفیوز لوگ ہیں. پاکستان کی عوام 80% نہیں چاہتی کہ پاکستان کا فوج بھیج کے ایک اور جنگ میں ملوث ہو, اور خاص طور جب اس کا بیسس جھوٹ ہے. سعودی عربیہ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, سعودی عربیہ تھریٹن کر رہی ہے, یہ تو اندھا بھی کہہ سکتا ہے. سعودی عربیہ کے وہ کیا کہتے ہیں حرم شریف کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. کوئی ہے کس سے تھریٹ ہے؟ کوئی مسلمان ملک تھریٹ کرے گا وہ اتنا ہی قدر کرتے ہیں جو کوئی اور مسلمان ملک کرتے ہیں. کیا بکواس ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگر پاکستان کی فوج جائیں گی تو وہ اس لیے جائے گی, دو وجہ. ایک, ٹو سیو دا پیپل, ٹو سیو دا رائل فیملی فرام دا پیپل. ریزن ٹو سینڈ اے فوج. اور دوسرا وجہ یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ کے فورسز کو وہ الاؤ کریں کہ لینڈ انویژن کریں. مانے 10,000 اگر آپ بھیجتے ہیں تو پریزیومبلی 10,000 ان کے بھی جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈینجر ٹو دی سچویشن ایٹ ہوم. یہ دیکھیے یہ کمال ہو رہا ہے. یہ لوگ, یہ جو لیڈی آئی تھی پہلے, یہ سمجھتی ہے کہ آپ یو کین ریکنسائل واٹ از ایرریکنسائلیبل اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. آئی مین آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں کہ آپ یو آر سپورٹنگ دی انویژن اینڈ دا بمباری آف اندر کنٹری, اے ویری ویک کنٹری فرام بائی ایف 16. یہ وہ سعودی سمجھتے تو یہ تو پیوٹوریکو ہے, جیسے امریکہ سمجھتا ہے پیوٹوریکو ہے. یہ سعودی سمجھتے ہیں یمن ان کا پیوٹوریکو ہے. دیکھیے میں 5 سال ادھر سفیر رہا, مجھے پتا ہے یمنیوں کا ریئل فیلنگ کیا ہے. وہ جو بھی ہو, پہلے تو یہ جو پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن جو سوشلسٹ کنٹری تھا جو پہلے ہوتا تھا, وہ سعودیوں کو دیکھتے تھے اور ان پہ وہ کیا کیا مذاق اڑاتے تھے ان کا. تو کہتے تھے یہ کس قسم کے کنٹری ہے جدھر تیل پہ بس وہ رہ رہے ہیں اور کچھ ڈیولپ ہی نہیں کرتے اور سب کو یہ پیسے دے کے
ڈرائیو
کرنا چاہتے ہیں.
ذرا سے اس کو مختصر کیجیے گا پلیز.
دوسری بات یہ, نارتھ یمن میں جو پیلپیبل ہیٹریڈ ہے سعودیز کے بارے میں, اٹ از سو آبویس, اٹ سو مینیفیسٹ کہ میں سمجھ نہیں سکتا کہ ان کو اب آپ نے بمباری کیا ہے, جو بچے اور عورتوں کو مارے ہیں اور بمباری روز روز چل رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں بمباری سے ہادی کو واپس ریسٹور ہو جائے گا؟ پاکستان اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. اور ایک نیبرنگ کنٹری ایران, مانے 40 ملین شیعہ ہیں پاکستان میں, ان کے تو سسیپٹیبلٹیز اور فیلنگز آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے.
جی ظفر علی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل عبد القیوم صاحب نے, جو سینیٹر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا, اوپینین لی جائے گی کہ پاکستان فوج بھیجے یمن سعودی عرب یا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ تو یہاں جو کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور جو یمن کا جو کانفلکٹ ہے جو شروع ہوا ہے اس کا حل جنگ کے میدان کی بجائے مذاکرات کے میز سے ہی نکلے گا اور نکلنا چاہیے. اور اس کے لیے سفارتکاری کی جائے گی اور یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ سیز فائر ہو اور اس کے بعد یہاں کوئی ایک بین الاقوامی امن فورس آئے جو ان کو ان کے الیکشن کرا دے اور پھر یہ دیکھے کہ کون لوگ کس کو چاہتے ہیں اور ان کو حکومت دی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس طرح یہ جو ایک اور پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ ریلیجس وار اس کو کوئی شو کر رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تو وہ بھی اس ان اندیشوں کو بھی غلط ثابت کیا جائے. تو ہماری ایفرٹ تو یہ ہوگی کہ مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر لڑائی اس طرح کی ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جب امریکن ڈرونز ہمارے علاقے کے اندر فائر کرتے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا لیگل کوریج ہونا چاہیے جو کاروائی وہاں ہو رہی ہے, اور اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل मिलिट्री का सलूशन तो अगर को होता तो इराक का मसला हल कर लिया होता। सुपर पावर से ज्यादा ताकत मिलिट्री की किसके पास है, और आपने देखा कि उससे और बच्चे निकले हैं और ज्यादा फसाद बढ़ा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, और देर इज नो क्वेश्चन कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व हो आउटसाइड दी लिमिट्स और कहीं किसी ऑफेंसिव में या जारियत में। ये तो हमारे ये यूएन के मंशूर के भी खिलाफ है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छा। के जो पिवोटल पॉइंट्स हैं उनके भी खिलाफ है।
जनरल साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है इसी हवाले से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पहले ऐलान किया था जिस तरह से, और अब ये पार्लियामेंट में भी फैसला होगा, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट फौज भेजने का फैसला करती है सऊदी अरब, तो क्या उसने ईरान के रद्द अमल को भी पेश नजर रखा है इस सिलसिले में?
ना देखिए, वो तो ऑब्वियसली ये सारी सेंसिटिविटी जेन में रख के पाकिस्तान को फैसला करेगा ना। देखिए, मैं क्योंकि सोल्जर हूँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान के अभी अंदरूनी हालात और हमें जो खतरात ने घेरा हुआ है ऐसी सूरत में, और फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है ऑलरेडी, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस पोजीशन में है कि यहाँ से कहीं से भी हमें किसी साइड से कुछ ट्रुप्स हम निकाल सकते हैं। और चूंकि हमें अपनी सलामती खतरे के अंदर है इस वक्त, मुल्क के अंदर भी जासूस हैं, प्रॉक्सी वॉर भी हो रही है, टेररिज्म भी है, इंडिया की तरफ से भी एक एनसर्कलमेंट की कोशिश रहती है हमेशा। अगर वो उनसे थोड़े अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी जरूर है अनडू करने की, उनकी एफर्ट और ख्वाहिश जरूर रहती है। तो ये मुश्किल हालात हैं। तो ऐसी सूरत में, और ये आप दूसरी बात जो ईरान की कर रहे हैं, ईरान हमारा नेबर है, हमारे बेस्ट ऑफ रिलेशंस हैं, और पाकिस्तान ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक मुल्क की कास्ट पे दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को बढ़ाएं, और तो ऐसे नहीं होगा। एंड आई थिंक हमारी लीडरशिप की स्टेट्समैनशिप का इम्तिहान ही ये है कि ये इनको दोनों साइड, चूंकि ईरान के भी वजीर खारजा आ रहे हैं और ईरान का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है, वो कहते हैं हम एंगेज करना चाहते हैं बातचीत में, और पहले भी तो ये लोग एग्जिस्ट करते रहे हैं, और अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और उनको दूर करना चाहिए, और हमें ऐसा रास्ता अख्तियार करना है जिसमें ये मुसलमान ममालक की तबाही ना हो। हम तो कहते हैं दुनिया का कोई मुल्क भी जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन ये चूंकि हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात वाले ममालक हैं और इसमें हमारे अपने मफादात हैं। हम जब किसी मुल्क के मतलब कहते हैं कि इसके साथ ज्यादती ना हो, इसके हकूक जो है बहाल हों, इसकी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए, तो इन अदर वर्ड हम कह रहे हैं कि हमारी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए जब कोई इस तरह का मसला हमारे खिलाफ आता है। तो मेरे ख्याल में इस मसले को, ये मुश्किल मसला है, ये बड़ी टेंस सिचुएशन है, लेकिन आई एम श्योर कि लीडरशिप ईरान की भी और सऊदी अरेबिया की भी और बाकी मुस्लिम ममालिक तुर्की से हम इन टच हैं, तो इस मसले को हम इंशाल्लाह एमिकेबली रिजॉल्व कर लेंगे।
बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, और मेरे साथ रहिएगा जनाब आरिफ अंसार साहब, मंजर कुरैशी साहब। हम एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद फिर बकिया इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे आपके साथ।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
आरिफ अंसार साहब मेरे साथ हैं आप और मंजूर कुरैशी साहब। अब हम गुफ्तगु करेंगे थोड़ी सी ईरान के बारे में। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ साहब ने कुछ इस माहदे के हवाले से कहा है, चाहता हूं मैं कि आप पहले जरा सुन ले जरा साहब, फिर आगे बढ़ते हैं।
دیدیم آقای کری لیفت که همون به معنی لغوه با ساسپند که به معنی تعلیقه به صورت جابجا استفاده میکنه، بعد ما گفتیم خیلی خوب دیگه ما از این به بعد لغت لیفت رو به کار نمیبریم، با اینکه
جی اون کا کہنا یہ تھا کہ اگر مغرب اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں نیوکلیئر وہ جاری رہیں گی۔ کیا کوئی آپ کو خطرات تو نظر آتے ہیں منتر قریشی صاحب اس معاہدے کی تکمیل میں؟
جی کافی ہوں گے، پروبیبلٹی یہ کہ بیکاز ایران کے اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی اگر دیکھتے ہیں تو ایران کی جو فورن پالیسی کی ہینڈلنگ ہے اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت سے مشکل حالات کے اندر انہوں نے بہت پازیٹیو اور بہت ہی اپنے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے بہت پروڈکٹیو ان کی ڈپلومیسی رہی ہے. اس صورت میں بھی اگر یہ ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے اگر اس میں ہم غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کلیئرلی کہ اگر جس طرح امریکہ کی کانگریس نے کہا ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ سے موو آؤٹ کر دیں گے, اس صورت میں ایران کے پاس ایک فری ہینڈ مل جائے گا ایگزیکٹلی جس طرح وہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے لیے سیفٹی ویلف بہت اچھا رکھا ہوا ہے اس کے اندر اگر ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں ایران کو اس معاہدے میں کوئی نقصان کے چانسز ہیں. لیکن ایران کے اندر بھی جس طرح کے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران بیک آؤٹ کرتا ہے, جس طرح کہ اگر ہارڈ لائنرز گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں وہ کریں اور پھر وہ دوبارہ سے انریچمنٹ شروع کر دیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کریں جو کہ پکڑی جائے تو سینکشنز لگ سکتی ہیں. تو ایران کی ایک ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوگا کہ دوبارہ سے سینکشنز لگ جائیں گی. اور اگر لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر سپوز کہ ایگریمنٹ دوسری طرف سے بریک ہوتا ہے تو سینکشنز اس وقت تک تو شاید نہ لگی ہوں, یا اگر لگ بھی جائیں تھوڑی سی اور تو ایران کے پاس پھر ایک فری ہینڈ مل جائے گا, ایکٹیویٹی اور جسٹیفیکیشن بن جائے گی کہ ہم نے تو پازیٹیو اسٹیپ لیا تھا آگے سے ہمیں نہیں ملا. تو میرا خیال میں کہ یہ ایگریمنٹ جب سائن ہو جائے گا تو ویسٹ جو ہے اور یہ جو P+5 کی جو کنٹریز ہیں یہ لوگ زیادہ باؤنڈ ہو جائیں گے اس ایگریمنٹ کو فالو کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں ایران کے پوائنٹ آف ویو سے بہت پازیٹیو ایک ایگریمنٹ
ہے. عارف انصار صاحب, یہ بتائیے کہ دنیا میں پوری عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو اس معاہدے کی حمایت اور مخالفت جو ہے کیا ایون سطح پر ہے یا یہ کہ کچھ حمایت زیادہ ہے یا مخالفت زیادہ ہے؟
میرے خیال میں مخالفت زیادہ ہے, کیونکہ وہ جب بھی اس طرح کی گیم چینجنگ ایونٹس ہوتے ہیں اس نوعیت کے تو ظاہر بات ہے سٹیٹس کو ہوتا ہے, بہت ساری اپریہنشنز ہوتی ہیں, وریز ہوتی ہیں, تو وہ پھر سامنے آ جاتی ہیں بالکل کھل کے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی سچویشن کی صورتحال میں اور عرب ممالک, گلف ممالک, سعودی عربیہ سب بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے وٹ ڈز دس ریپرزینٹ. اور صرف یہ نہیں کہ جوہری ہتھیاروں کی حد تک, لیکن دوسرے بھی بہت سارے معاملات اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ ایران کا وائڈر مڈل ایسٹ میں کیا رول ہے, سیریا میں کیا رول ہے, لبنان میں کیا رول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے انفلوئنس ہیں وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہے ہیں. کہ صرف جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تو صرف نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے تو جو باقی انوالومنٹ ایران کی ہے ایشوز میں کیا یہ اس کے ساتھ ٹائڈ ہے کہ نہیں ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ جو ڈیل ریپرزینٹ کرتی ہے, جو مخالفت بھی شاید جس کنسرن کو شو کر رہے ہیں کہ فیوچر میں جا کے ایران کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا کہ مزید ری انفورس ہو جائے گا,
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اصل پوائنٹ. جی
تو اب اس کو دیکھا جائے گا, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یو ایس کانگریس میں 16 اپریل کو شاید ہونی ہے ہیئرنگ, تو اس میں یہ سارے مسائل اٹھائے جائیں گے. لیکن اس میں بھی مزید اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کمپرومائز کیا ہوگا. ظاہری بات ہے میرے خیال میں یہ بہت فار فیچڈ ہے کہ یو ایس کانگریس کہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں ایڈمنسٹریشن کی ڈیل کو, کیونکہ اس کی کانسیکوینسز بہت ہی سیریس ہیں. میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کا کمپرومائز کیا ہوگا, اور اس کمپرومائز میں ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن یہ ہوگی کہ نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ شروعات ہیں, اب ایران کو بھی ایک بہت بڑا انسینٹیو مل گیا ہے اور وہ دوسرے معاملات میں بھی کوآپریٹو ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ عرب ممالک کے کنسرنس کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے وہ ایک الگ ہے کہ امریکہ کے لیے اس کا جو چیلنج ہے کہ اسرائیل اور عرب کی انگزائٹیز کو کنٹرول کیا جائے. اور صدر اوباما نے اب کانفرنس بھی بلائی ہے کہ عرب ممالک کے سربراہان سے گفت و شنید مزید کی جائے کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں کس طرح
سے اور ان سب کو اعتماد میں لیا جائے کہ بات کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا, ایک اور موضوع ہے, جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں بھی پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ داعش نے جو یرموک کیمپ ہے دمشق کے مضافات میں فلسطینیوں کا, اس کے تقریباً 90% حصے پر کنٹرول کر لیا ہے حاصل, اور کوئی 18,000 لوگ جو ہیں وہاں پر ٹریپ ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے داعش اس طرح سے؟
مجھ سے پوچھ رہے ہیں
آپ؟ جی عارف انصار صاحب.
ہاں, مطلب آئس تو خیر بڑھاتا جا رہا ہے اپنے, وہ اس طرح کے اقدامات کرتے جا رہے ہیں جس سے ان کی سیریسنیس کو مزید سیریس لیا جائے جو تھریٹ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ فلسطینین ایشوز میں انوالو ہو جانا, یا کیمپ جس کا آپ نے ذکر کیا وہاں بھی واقعہ ہوا ہے, اور شاید جتنا مجھے پتا ہے یا رپورٹس میں نے جو دیکھی ہیں کہ وہ جو تھے وہاں پہ انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی اگریمنٹ سے کر لیا ہوا تھا, مطلب اسد صاحب کی حکومت سے, تاکہ ان کی پروٹیکشن مل سکے. تو وہ یہ جو لوکل گراؤنڈ پہ لوگ ہیں ان کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اگر وہ آئی ایس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں تو پھر ان کی اپنی جانیں خطرے میں آ جاتی ہیں. اگر وہ اپنے بچانے کے لیے حکومت یا جو اسد صاحب کی حکومت ان کے ساتھ کریں تو پھر وہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کمپلیکس سچویشن ہے جو لوگوں کے لیے آن دا گراؤنڈ میں ڈیلی پلے آؤٹ ہوتی ہے. اور اب ظاہری بات ہے اگر آئی ایس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے تو گراؤنڈ میں لوگ جو ان کی آئیڈیالوجی میں بلیو نہیں کرتے لیکن وہ اپنے آپ جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ پھر کوآپریٹ کرنا شروع
مسئلہ ان کے لیے. جی بالکل. اچھا دوسری یہ منظر قریشی صاحب, یہ کیا سائیکولوجی ہے اس قسم کے گروپوں کی کہ پہلے طالبان نے بھی کابل میں اور اس کے اطراف میں افغانستان میں جو آثار قدیمہ کی چیزیں تھیں ان کو برباد کیا, اور اب انہوں نے بھی یہاں پر داعش نے بھی عراق میں یہی کام کیا ہے, اور جو یونیسکو کا ایک شہر ہے آثار قدیمہ کا اس کو انہوں نے برباد کیا ہے. کیا اس سے کیا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں لوگ؟
جی اگر ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر جو اوریجنلی طالبان آئے تھے انہوں نے کافی سال حکومت کی لیکن انہوں نے ان بتوں کو نہیں گرایا تھا. یہ جو ہے یہ مائنڈ سیٹ جو ہے فارچونیٹلی جو وہابی مسلک کو جو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو ہم تکفیری کہتے ہیں, یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ اس طرح کی ساری چیزوں کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. جہاں پہ بھی ان کو موقع ملے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک آرتھوڈاکس قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بت شکنی کے پوائنٹ آف ویو سے چل پڑتے ہیں, جبکہ جو بہت سے یہ اسٹیچوز ہیں ان کی جو ان کو جو پوچھتے تھے جو کرتے تھے وہ کب کے جا چکے ہیں اور کوئی فالو بھی نہیں کر رہا ہوتا, وہ جسٹ سمبل سے. یہ جو ہے مائنڈ سیٹ ان کو انفارچونیٹلی جو سپورٹ ہے زیادہ تر سعودی جو ریجن ہے وہیں سے مل رہی ہوتی ہے. اور تو کہ سعودی گورنمنٹ اٹ سیلف جو ہے اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان میں بھی ڈیوائڈ نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور نیچے جو گراؤنڈ کے اندر جو لوگ ہیں جو سعودی نیشنلز ہیں جن کے پیسے ہیں جو ملینرز ہیں وہ کسی اور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, اور انہی کی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ آئی سیل کو بھی مل رہی ہے جبکہ گورنمنٹ اس کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک ڈول پالیسی کی بنتی جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ میں, جس طرح کی سم تھنگ سملر ایران کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو سوچ رہی ہے لیکن ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بالکل ہی ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں. ان کو ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی جس کی وجہ سے ان کو جسٹیفیکیشن سعودی کو مل گئی کہ آرمی کو وہ آرمی کو اکٹھا کر لیا انہوں نے. اسی طرح یہ جو آثار قدیمہ ان کو پرزرو کرنا بہت ضروری میرے خیال میں ہے, اور جو سینیریو چل رہا ہے جس طرح یمن کے اندر اب حالات ہو رہے تھے ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, میں بہت سی چیزوں سے آج ڈسکس ہوئی میں ان سے ایگری نہیں کروں گا کیونکہ تھوڑے میرے خیال میں کمپلیکیشن زیادہ ہیں یمن کے معاملے میں. اور یہ سوچنا چاہیے کہ سعودی گورنمنٹ اس وقت جو ہے انہوں نے جنریٹ کیا اپنی قوم کو نیشنلزم کی طرف. اس وقت کسی بھی سعودی جن سے میری بات ہوئی ہے جو کہ لبرل سعودی سے وہ بھی سارے نیشنلسٹ اسپرٹ کے اندر یمن کے اوپر اٹیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں,
صحیح
ریلیجیس لیول کے اوپر نہیں کر رہے.
اچھا عارف انصار صاحب اب گفتگو کریں گے ذرا سی ہم کینیا کے حوالے سے. ریسنٹلی الشباب نے اپنی ایکٹیویٹیز وہاں بہت بڑھا دی ہیں, اور ابھی جو حملہ ہوا ہے یونیورسٹی پر اس سلسلے میں جو ایک گرفتاری ہوئی ہے آئیڈینٹیفیکیشن ہوا ہے وہ ایک کینیا کے سرکاری عہدیدار کا بیٹا ہے. تو یہ وہاں حالات جو ہیں کیا گورنمنٹ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو رہے ہیں؟ عارف انصار صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی فرمائیے.
ہاں جی, اس میں ہم جو بڑا فینومینن ہے وہ ہمیں وہی دیکھنا پڑے گا کہ جو پہلی بھی گفتگو ہوئی یمن سے ریلیٹڈ بھی, اور اس میں بھی کچھ ڈفرینٹ اوپینین آئے کہ کیا ہو رہا ہے یمن میں, اور اب یہ کینیا میں بھی دیکھیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن جو ہے جو پھیلا ہوا ہے اور کاپی کیٹ بھی. اب جس طرح یہ یونیورسٹی کا اٹیک ہے اس میں لگتا ہے کہ جس طرح اے پی ایس اٹیک پشاور میں جو ہوا تھا اسکول میں, تو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز سوچی کہ یہ تو اچھا طریقہ ہے کہ بھائی اسکول کالجز کو تو کوئی نہیں چھیڑتا, اتنی سیکورٹی بھی نہیں ہوتی, تو انہوں نے وہاں جا کے وہ کر دیا. لیکن وائڈر فینومینن جو ہے وہ لیتھل ہوتا جا رہا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ ایوالو ہوئے ہیں, مطلب شروع میں سویلین کیجوئلٹی تو تھی, سوئسائڈ اٹیکس ہوتے تھے زیادہ یا ہو بھی رہے ہیں, لیکن اب یہ جو ہے جس طرح لگتا ہے کہ ٹارگیٹنگ میں شفٹ بھی آ رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے اس کی وجوہات سمجھنی پڑیں گی. مطلب ایک تو یہ ہے کہ ٹیررزم ہے ہی کیوں, وہ تو ایک الگ پورا موضوع ہے, لیکن ٹیکٹکس میں کیا ہو رہا ہے, کیا جو سوئسائڈ اٹیکس کے خلاف کیا امپروومنٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ, اس وجہ سے وہ کرنے مشکل ہیں, یا حفاظتی انتظامات, یا کیا ڈیبیٹس ایکسٹریمسٹ کے اندر جو ہے اس کی اس میں اس کی کوئی کرٹیسزم یا خلاف ورزی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اس طرف چلی گئے, جو بھی وجوہات ہیں, کیونکہ بچوں کو مارنے کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ایک فینومینن ہے, اور اب یہ جن کی لیتھیلٹی ہم نے دیکھنی شروع کی ہے, وہ بروٹیلٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ ایک دوسرے سے جتنا سیکھ بھی رہے ہیں, جس میں پھر رول کا میڈیا آ جاتا ہے کہ اس چیز کو بہت امپورٹنس ملی ہے ایک علاقے میں, تو وہ وہی چیز دوسری کہیں جگہ کوئی اپنا لیتا ہے.
ٹھیک جی, بہت تو شکریہ جناب عارف انصار صاحب آپ کا, اور جناب منظر قریشی صاحب آپ کا. میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا, آپ اپنی ویکیشن پر ہیں پیرس میں. اب سامعین ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہیں, وہ بھی اس وقت تو کراچی سے باہر ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے, لیکن ایک اسٹیشن آئی ڈی لینے کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا. ہندوستان پاکستان کے حوالے سے آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے خارجہ پالیسی کا ایک نیا فارمولا اپنایا ہے کہ کوآپریٹو اور بہت تو پیسفل ریلیشنز قائم کیے جائیں پاکستان کے ساتھ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. کیا پاکستان تو پہلے بھی یہی کہتا رہا ہے, اس میں کون سی نئی بات ہے یا کیا تبدیلی ہے, یا ان کے موقف میں آپ کے خیال میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
دیکھیے, جب وزیر اعظم مودی اقتدار میں آئے تھے تو اس بات کا بڑا خدشہ تھا کہ وہ ہندوازم کی جو پالیسی ہے اس کو چلائیں گے, اور اس سے الیکشن کمپین میں جو ان کے رہنما بیان دے رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ سخت موقف اختیار کرنا چاہیے, وہ اختیار کریں گے. مگر مودی صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد تجارت کو اہمیت دی, اور تجارت کو اہمیت دینے کے لیے ہی ان کی یہ نئی پالیسی آئی ہے, اور یہ بہت پازیٹیو ہے. حکومت پاکستان اور وزیر اعظم نواز شریف بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھارت سے خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے, اور اس کی بنیاد تجارت پہ ہونی چاہیے. وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ تجارت کے لیے نئے معاہدے ہوں, واگا کے علاوہ دوسری سرحدوں سے بھی تجارت پہ ہو. اور ایک اہم بات جو بھارت کا مطالبہ ہے کہ واگا سے لے کر لنڈی کوتل تک کا راستہ کھولا جائے, اور وہاں سے وہ افغان ٹریڈ کرے. اس پہ نواز شریف خاصا نرم گوشہ رکھتے ہیں, مگر پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ تحفظات ہیں, اتنی معاملہ آگے نہیں بڑھا. مگر مودی صاحب کا یہ اعلان بہت خوش آئین ہے, اور مجھے توقع ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اس کا خیر مقدم کریں گے, اور جلدی جامع مذاکرات شروع ہوں گے تاکہ یہ واقعی حقیقی شکل اختیار کر سکے.
اچھا, اب وہ ہم تھوڑا سا پاکستان کے اندرونی سیاست اور کراچی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو آپ کے ساتھ ڈاکٹر توصیف صاحب و جناب جنرل معین الدین حیدر صاحب بھی موجود ہیں, جو سابق وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے اور سندھ کے سابق گورنر بھی ہیں. جنرل صاحب, آپ نے آج کی خبریں سنی ہوں گی کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں اپنی پارٹی کو شریک ہونے کی اجازت دیں گے اور خود بھی جائیں گے. پہلا اجلاس کل ہے جس میں ظاہر ہے کہ یمن کے حوالے سے گفتگو ہوگی. پاکستان کی سیاست میں آپ اس اعلان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی ہاں, اگر اس پہ کچھ لوگ جو کمنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ انہوں نے استعفے پیش کر دیے تھے, اور جب استعفیٰ ایک دفعہ پیش کر دیا جائے تو خود بخود اسمبلی کے ممبر ختم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ اسمبلی میں ان کے استعفے منظور نہیں کیے گئے تھے
جی.
اور ان سے لوگ کہتے رہے کہ آپ حق ادا کریں عوام کی ریپرزنٹیشن کا اور آپ وہاں جائیں, تو بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. میرے خیال سے پاکستان کی سیاست کے لیے اور اس کے اندر اعتدال آنے کے لیے اور اسٹیبلٹی آنے کے لیے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے.
اچھا, ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا یہ چیز کوئی کمپلیکیٹ نہیں کر دے گی سچویشن کو, اس لیے کہ ٹیکنیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی جب آپ نے ایک مرتبہ استعفیٰ دے دیا تو وہ استعفیٰ ہو جاتا ہے, یہ اور بات ہے کہ اسپیکر نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو کیا اس پر کوئی اعتراضات نہیں اٹھائے جا سکتے؟
مولانا فضل الرحمان نے اعتراض کیا ہے, ایم کیو ایم بھی اس پہ اعتراض کرے گی, مگر میرا خیال یہ ہے کہ نہ مولانا فضل الرحمان اور نہ ایم کیو ایم اس معاملے کو سپریم کورٹ پر لے جائیں گے, کیونکہ باقی پارٹیاں جو ہیں جیسے پیپلز پارٹی, پاکستان نیشنل پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی تو مستقل, اور جماعت اسلامی مستقل سیاسی جرگے کے ذریعے پہلے دن سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ تحریک انصاف والے اپنے استعفے واپس لیں اور واپس اسمبلی میں آئے. انہوں نے باقاعدہ اپیل کی تھی وزیر اعظم سے کہ ان کے استعفے قبول نہ کیا جائے, اور یہ کوئی بہت بڑی کمپلیکیشن نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان خود جانتے ہیں کہ اگر پختون خواہ میں ضمنی الیکشن ہوئے اور دوبارہ یا پنجاب میں دوبارہ جیت گئے تو پھر اس سے انہیں فائدہ تو نہیں ہوگا. تو میرا خیال یہ بہتر ہی ہوا ہے, اعتراض تو ہوتا رہے گا, مگر یہ پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے ایک اچھی خبر ہے.
اچھا, اب تھوڑی سی بات کریں گے ہم کراچی کے حوالے سے, خاص طور پر آپ یہ جل مجید الدین حیدر صاحب, ایک عرصے سے کراچی کا آپریشن چل رہا تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہاں پر, اس سے شہر میں ایک امن کی صورت نظر آتی ہے, ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے ہلچل میں. کیا سبب ہے, کوئی خاص اس کا ریزن ہے, یا یہ کہ اب واقعی سنجیدگی سے آپریشن ہو رہا ہے؟
یہ آپریشن تو کافی مہینوں سے سنجیدگی سے ہو رہا ہے
جی,
اور کراچی کے حالات بتدریج پچھلے چند مہینوں سے بہتر ہوتے چلے گئے ہیں, اور ہم بزنس کمیونٹی سے بات کرتے رہتے ہیں, عوام سے بات کرتے رہتے ہیں, تو جہاں بھی بات کی جائے سب اس میں بہتری محسوس کر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے, بھتوں میں کمی آئی ہے, ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی ہے, ابجیکشن جو ہوتی تھی اغوا برائے تاوان اس پہ کمی آئی ہے, اور کافی جو لوگ تھے جو ٹارگٹ کلر مشہور تھے یا وانٹیڈ تھے, جن کے خلاف پولیس میں رپورٹیں درج تھی, چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ہو یا لیاری گینگ وار کے ہو یا ایم کیو ایم کے ہو یا اور دوسری پارٹیوں کے, سنی تحریک بھی اور اہل سنت والجماعت, ان لوگوں کے بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو پکڑا گیا ہے, اور اب ان کے خلاف عدالتی کاروائی کو مضبوطی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو کراچی کے لوگ پہلے کے نسبت سکھ کا سانس لے رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ یہ آپریشن جاری رہے گا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. گورنمنٹ کا عزم اس سلسلے میں مضبوط نظر آتا ہے.
ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, اپارٹ فرام دس کے جو کراچی میں امن و امان کو قائم رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پر این اے 246 کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ایک بہت بڑی چپکلش ہے, جس سے ایسا لگتا ہے گزشتہ دو دنوں کے دوران کے کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, کیا اس سیاسی چپکلش کا مقصد ایم کیو ایم کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, یا کراچی کے سیاسی ماحول میں ابتری پیدا کرنا ہے, یا یہ کہ صرف الیکشن ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ؟
دیکھیے, الیکشن ہے, مگر مجھے اس میں ایم کیو ایم کی حکمت عملی سمجھ میں نہیں آتی. انہیں اپنے کارکنوں کو اور اپنے حامیوں کو قابو میں رکھنا چاہیے. جب یہ بات طے ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ مضبوط گڑھ ہے, اور 1988 سے اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے سوائے 1993 کے انتخابات میں جس میں ایم کیو ایم نے بائی کاٹ کیا تھا, ایم کیو ایم وہاں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی رہی ہے, تو انہیں اپنے کارکنوں کو سمجھانا چاہیے, حامیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تحریک انصاف والے جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, ایون کوئی بری زبان بھی استعمال کرتے ہیں, تو اسے برداشت کریں تاکہ الیکشن ہو جائے. دوسری صورت میں جو یہ نئی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے کہ لوگ شور مچاتے ہیں, تو اس سے پورے ملک میں بڑا منفی رجحان پیدا ہو رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پولیس اور رینجرز جو ہے وہ انتخابات کی نگرانی کرے گی. تو اس میں تھوڑا سا ایم کیو ایم کو بھی اپنے کارکنوں اور حامیوں کو جذبات سے روکنے کا فرض ادا کرنا چاہیے. سیاسی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے, یہ وہ حالات نہیں ہے جو آج سے پہلے تھے. ایم کیو ایم پہ پہلے ہی بہت سارے الزامات ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ایم کیو ایم کو بہت بڑا چیلنج نہیں ہے, تو اس لیے خاموشی سے الیکشن ہو جانی چاہیے, اور 23 تاریخ کو پتہ چل جائے گا ایم کیو ایم کا امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے, سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. مگر اس طرح کی جو رویش ہے یہ بلا وجہ مسائل کو خراب کر رہی ہے.
حضرت معین الدین حیدر صاحب, یہ فرمائیے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں جو کچھ بھی خبریں آ رہی ہیں, اور جس طرح سے گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں پر, اور یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ بہت سارے سیریل کلرز جو تھے وہ ان کے ہائر کردہ تھے, کیا ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ایم کیو ایم کو ایک خاص مقصد کے تحت ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
میرے خیال میں ایسا نہیں ہے
جی,
کیونکہ جو اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں, جو ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں, اکٹھے کرتے رہتے ہیں, اس میں تحریک طالبان پاکستان کے کافی لوگ پولیس مقابلوں میں بھی مارے گئے ہیں اور پکڑے بھی گئے ہیں, اور لہٰذا گینگ وار کو بہت سخت پہنچائی گئی ہے کیونکہ وہ بھی پتھر لینے میں اور ٹارگٹ کلنگ میں بہت ہی زیادہ ان کا نام آتا تھا. تو وہاں پر ابھی لیاری میں رینجر کی پوسٹیں اندر قائم ہو کر وہاں کافی امن آیا ہے, اور بھی باقی جماعتوں کے لوگ جو ہیں ان کو بھی پکڑا گیا ہے. تو یہ میرے خیال سے اس طرح کی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے ایم کیو ایم کو کہ صرف ہمارے خلاف ہی آپریشن ہو رہا ہے. آپریشن سب کے خلاف ہو رہا ہے کیونکہ وہ کراچی میں امن بحال کرنا چاہتے ہیں پورے کراچی میں, اور میرے خیال میں اندرون سندھ بھی کاروائی ایسی ہو رہی ہے ڈاکوؤں کو ان کے خلاف کہ اندرون سندھ میں بہتری آ رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ آپریشن جو ہے یہ بلا امتیاز سب کے خلاف ہو رہا ہے, اور اس کو سب چاہتے ہیں. عوام کی خواہش یہ ہے کہ اس کو آپریشن کو جاری رہنا چاہیے تاکہ کراچی کی رونقیں پھر سے بحال ہو سکے.
اچھا ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, ایک بات اور یہ فرمائیے کہ جو جیسا کہ عزیر بلوچ کا بھی ایک معاملہ تھا اور یہ کہا گیا کہ اس کو پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا جائے گا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیے یہ خبریں تو آئی تھی دبئی سے, مگر اس کا کوئی ایسے باقاعدہ کوئی ریکارڈ شدہ بیان سامنے نہیں آیا تھا. مختلف چینلز نے خبریں چلائی تھی, مگر بعد میں دبئی کی حکومت نے حکومت سندھ کی گورنمنٹ کو اجازت نہیں دی, سندھ کے جو پولیس افسران گئے تھے وہ واپس آ گئے. تو میرا خیال ہے عزیر بلوچ کا معاملہ تو دبئی کی عدالتوں میں رہ گیا, وہ اس طرح ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہونے کے امکانات فی الحال تو نظر نہیں آتے.
بہت شکریہ جنرل صاحب اور جناب ڈاکٹر توصیف احمد صاحب.
بہت شکریہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
Priests and monks in festive robes chanted the Easter liturgy in front of the ancient stone tomb revered by Christians as the place where Jesus rose from the dead.
سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج جو پوری دنیا میں جو مسیحی ہے وہ اپنا ایسٹر سنڈے بنا رہے ہیں, اور ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا پیغامات ہیں اور آج کا دن کیا اہمیت رکھتا ہے مسیح دنیا کے لیے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب وکٹر گل صاحب جو کرسچین وائس آف پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں فلیڈلفیا میں امریکہ میں رہتے ہیں. جناب گل صاحب, جو بتائیے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو آج کے دن کی کچھ اہمیت سے آگاہ کریں گے.
جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آج کے دن کی بیسیکلی اہمیت یہ ہے کہ یہ کرسچن ڈاکٹرین کا بالکل بنیادی جو سارا عقیدہ ہے اس آج کے دن کے اوپر ہنج کرتا ہے. یعنی اگر آج کا دن نہیں ہے تو آپ سمجھے کرسچینٹی نہیں ہے. کرسچنز کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ المسیح کو بھیجا اور وہ آئے اور انہوں نے نجات کا پیغام دیا, اور جب نجات کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ ہم گناہوں سے نجات کی تاکہ زندگیاں جو ہیں وہ صاف ہوئیں. اور آج کے دن آپ بہت سی باتیں کامن دیکھیں گے, عموماً ایک لفظ آپ سنیں گے ہاللویا, یہ گیت گاتے ہیں جب کرسچنز گیت گاتے ہیں, یہ لفظ بالکل ایسے ہی ہے الحمدللہ. تو یہ لفظ جو ہاللویا ہے یہ دو لفظ ہیں, حلال اور یہوہ, ان دونوں کا کمبینیشن ہے, یعنی کہ مے گاڈ بی پریزڈ, ہبرو ورڈ ہے حلال جس کا مطلب ہے پریز. سو یہ الحمدللہ آج کا جو بیسیکلی میسج یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہ قیامت سے اور موت سے لگتا ہے. ایسٹر کا دوسرا نام اصل میں عید القیامت ہے. تو ایک قسم کا مسیح یسوع کا مرنا اور جی اٹھنا جو ہے نا یہ عید القیامت اس لیے ہے کہ باقی لوگ تو مریں گے اور جی اٹھیں گے, تو جیزس نے یہ کام پہلے کر کے دکھا دیا ہے. اب جیسے جیسے آپ سوال پوچھیں گے میں ضرور بتاؤں گا.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان کے کرسچنز کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ ان کی وائس بنتی ہے, یہ آپ یہاں پر ہیں اور پاکستان میں اور آج بھی دنیا میں جو اس سے بے امنی کسی کیفیت ہے, اس میں پاکستان میں کرسچنس جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے تہوار منا رہے ہیں اور کیا فیل کر رہے ہیں؟ آپ کا کانٹیکٹ ہے, آپ کچھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو اس بارے میں؟
جی, میں صبح صبح گیا تھا سن رائز سروس پہ. یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ صبح صبح کرسچنز ایسٹر والے دن جاتے ہیں چرچ میں, اور سورج نکلنے سے پہلے جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں. اور دکھ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ادھر امریکہ میں دوسرے ملکوں میں ہیں, دن کو ادھر ہوتے ہیں, رات کو خوابوں میں ہم پاکستان میں ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ دنیا میں کرسچینٹی ہے, اس کے بعد دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے. اب آپ اگر غور کریں کہ سب سے بڑے مذہب کو ہی مارا جا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, خواہ کینیا ہے, خواہ پاکستان ہے, خواہ دوسری جگہ ہے, دوسری جگہ پہ اسلام ہے, اور اس میں بھی لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ دعائیں,
مطلب میں یہاں پر ذرا سا آپ کو روکوں گا, اس لیے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں صرف وہ کرسچنز نہیں مارے جا رہے ہیں,
ہاں جی
اس میں مسلمان بھی اس سے بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں جس میں کرسچنز کو مارا جا رہا ہے. تو یہ کرسچن ورسز مسلمان نہیں ہے.
رائٹ,
اس کے بارے میں جی
میرے بھائی آپ نے تو بالکل صحیح نقطے پہ انگلی رکھی ہے آپ نے, کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون مار رہا ہے اور کسے مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے. یہ کون کسے اور کیوں جو بات ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس کا جواب اگر دنیا کو مل جائے نا تو یہ کافی تھوڑی سی دنیا میں بہتری آ سکتی ہے. جیسے میں نے بولا ہے کہ سب سے بڑے مذہب تو یہ دونوں ہی ہیں اور دونوں ہی مار رہے ہیں, تو یہ کیا بات ہے؟ تو میرے اپنے خیال میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ایک کچھ گروپ کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہے یہ فتنہ کر رہے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یہ بلاسفیمی کر رہے ہیں. اب دیکھیں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے, ٹھیک ہے
جی,
تو امام باڑوں پہ لوگ مار رہے ہیں, تو ان کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا ان کو قرآن اور حدیث نہیں آتی؟ ان کو آتی ہے, ان کو بلکہ باقی مسلمانوں سے زیادہ آتی ہے. لیکن ان کے حساب سے اگر وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس لیے مار رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ یہ بلاسفیمی کر رہے ہیں یا یہ فتنہ کر رہے ہیں, لیکن اگر ایک کیتھولک چرچ پہ حملہ ہوتا ہے تو اس پہ حملہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حملہ کرنے والے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چرچ کے لوگ ہیں انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں مریم کے, حضرت مریم کے, حضرت عیسیٰ کے. تو آپ کو پتا ہے مسلمان تو شروع سے ہی بت شکن رہے ہیں, کعبہ سے شروع ہوا ہے. تو اب جب چرچ پہ حملہ ہوتا ہے تو بیسیکلی حملہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ بلاسفیمی کر رہے ہیں, یہ لوگ فتنہ کر رہے ہیں, تو ان کو ختم ہونا ہی ٹھیک ہے. اب یہ ان کے نزدیک ایک علاج ہے. یہ علاج انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ تو آپ دیکھیں گے پڑھیں گے حضرت آدم کے وقت حابیل اور قابیل تھے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل اس لیے کیا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا علاج یہ ہے. تو یہ لوگ جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, خواہ پشاور سکول کی بات ہے, خواہ یوحنا باد کے چرچ کی بات ہے, یا خواہ وہ دو ہمارے بھائی جو مسلمان بھائی جو ہے وہ مارے گئے ہیں, یا خواہ کینیا میں لوگ مارے گئے, اصل میں یہ لوگ اپنی طرف سے ان کا علاج کر رہے ہیں اس فتنے کا. وہ سوچ رہے ہیں اچھا اس فتنے کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ قتل کرنے کو ایک قسم کا فتنے کا علاج کے طور پہ پیش کر رہے ہیں.
اچھا گل صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, اسلام ہو, کرسچینٹی ہو, یہودیزم ہو, ہندوازم ہو, دنیا کا کوئی بھی مذہب میرے علم کے مطابق جتنا میں نے پڑھا ہے کبھی بھی تشدد کی اجازت نہیں دیتا, ہمیشہ پرامن بقائے باہمی ایک دوسرے کو سنبھالنا, ایک دوسرے کی عزت کرنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا. تو آج کے دور میں یہ کیا ہو گیا ہے اچانک کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے؟
یہ جو کبھی والی بات ہے نا
جی,
یہ تھوڑی سی افی ہے, تھوڑی سی بات, یعنی یہ تھوڑی سی شک سے دیکھی جاتی ہے. کیونکہ اگر ان صاحب سارے مذاہب نے کچھ نہ کچھ ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ پیدا کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر الہامی کتاب میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو یہ لوگ پڑھ کے تو آل آف اے سڈن جو ہے نا یہ قاتل بن جاتے ہیں یا ظالم بن جاتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ان میں یہ برداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں جو سب سے جو بڑی بات ہے کہ اس میں چیکس اور بیلنس جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں کہ کون جو ہے وہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے. یہ کلرجی کی بھی ذمہ داری ہے, گورنمنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ڈینائل سے کام نہیں ہوئے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اس سے انکار کر دیں, مثال کے طور مسلمان یہ کہیں جی یہ جو باقی لوگ ہیں یہ تو مسلمان نہیں ہیں, ہم کرسچن یہ کہیں جی یہ جو کے لوگ تھے یا جو نائٹس تھے جنہوں نے جا کے بہت سارے مسلمان مارے تھے یروشلم میں جا کے, اگر کرسچن کہیں جی وہ تو لوگ تو اچھے کرسچن نہیں تھے, تو اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوئے گا کیونکہ ہم اپنی فالٹ کو ایڈمٹ نہیں کر رہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ آج کے دور میں جبکہ پاکستان میں سے ابھی آپ کا تعلق ہے اور پاکستان سے آپ کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں مستقل, تو آپ کیا تجاویز پیش کریں گے؟ اس وقت تو ایک مذہبی ہم آہنگی یا ریلیجس ہارمونی پیدا کرنے کے لیے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے آج کے دن کے موقع پر.
بالکل, آج کے موقع پہ سب سے پہلی تو بات یہی میں کہوں گا کہ ہر مذہب کو اپنی پہلے ٹیک کیئر کرنی ہے, مسلمانوں کو مسلمانوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے, اور کرسچنز کو کرسچنز کی. اگر کوئی غلطی وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں ہے تو ڈس آن نہ کریں اسے. آپ جب ڈس آن کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی ڈینائل میں ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ آپ بلیم شفٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھا جی یہ امریکہ نے کروایا ہوئے گا, یہودیوں نے کروایا ہوئے گا, کسی اور نے کروایا ہوئے گا. بھائی اتنے ہی ہم لوگ گئے گزرے ہیں, اپنے ایمان پہ لوگ سودا نہیں کرتے. یہ غلط آرگومنٹ ہے کہ کسی اور نے, اگر کوئی مجھے کہے میں نے اپنی جان دینی ہے بم باندھ کے, تو میں اپنے ایمان پہ سودا نہیں کروں گا. ہاں اگر میرا ایمان اس میں ہے تو پھر میں ضرور اپنی جان اپنے عقیدے کے لیے اپنے مذہب کے لیے دوں گا. سو سب سے پہلی سجیشن جو آپ نے پوچھی ہے اس دن پہ وہ یہ ہے کہ ہر مذہب اپنی جو غلطی ہے یا اپنی جو ٹیررسٹ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو اون کریں, کیونکہ ان کو ڈس اون کرنے سے آپ ڈس انگیج ہو جاتے ہیں.
اچھا
پھر آپ ان سے بات چیت نہیں کر سکتے.
اچھا دوسرے
اگلی دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ فائیو سٹار ہوٹلز میں یا بڑی بڑی جگہوں پہ ہم انٹرفیس کی باتیں کریں, ہمیں گراس روٹ پہ مدرسوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جا کے, اور آپ کے پاس ایک بڑی اچھی مثال ہے آن حضرت کی, انہوں نے کرسچنز کو کہا کہ آپ مسجد میں آ کے عبادت کریں. اب مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے لوگوں نے جن لوگوں کے چرچز جلائے ہیں مسلمانوں نے, انہوں نے کہا یا اچھا چرچ آپ کے جل گئے ہیں, آپ ہماری مسجد میں آ کے سنڈے کو صبح 10 بجے عبادت کیا کریں. کتنے لوگوں نے بولا ہے؟ یعنی ہم سب لوگ بولتے تو ہیں جی ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں.
یعنی یہ رواداری ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت اور خواہش ہونی چاہیے.
بہت ضروری ہے. جو آپ کا رواداری کا بیسک پرنسپل ہے کہ جس کے ساتھ آپ ایگری نہیں کرتے اس کے ساتھ بیٹھیں.
جی
مطلب میں اتنا میرا دل دکھی ہوا اس بات سے. میں بعض باتوں میں سوچتا ہوں کہ کاش کے کوئی ایسے لوگ ہوتے جو کہ جب ان دو لوگوں کو مار پڑ رہی تھی جیسے جیزس کو مار پڑی تھی, اور ان جنہوں وہ دو لوگ جو تھے جن کو جلایا گیا یوحنا باد میں, کاش کے ایسے لوگ ہوتے ادھر جا کے کہتے جی ان کی جگہ ہمیں مارو آپ. اور یہ بات جو ہے تو جو جیزس نے کی تھی, جو کہ عیسیٰ المسیح نے کہا تھی بھائی آپ لوگوں نے قصور کیے ہیں, آپ لوگوں نے گناہ کیا, اس کی مار جو ہے وہ مجھے پڑی. اور وہاں پہ کوئی بندہ ایسا تھا ہی نہ جو ان لوگوں کو بچا سکے. سو جو لوگ آپ سے ڈفر کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ریگولرلی بیٹھیں, اپنے نصاب میں تعلیم میں کتابوں میں یہ بتائیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں یہ ان کی تعلیم ہے, ان سے ہم ایگری نہیں کرتے بٹ ہم ان کو برداشت کریں گے.
جی یعنی نٹ شیل میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک کہ مذہبی رواداری ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی خواہش اور اس کے لیے کوششیں نہیں ہوں گی, اس ہارمنی کو قائم نہیں کیا جا سکتا جس کے لیے خواب دیکھے جاتے ہیں.
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک بولا ہے, اور آپ کے بالکل ہولی قرآن میں وہ آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی, if Allah had willed, he had made all people one community, but he did not.
بہت شکریہ آپ کا وکٹر گل صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف, اور ہم اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. قمر عباس جعفری اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.